اتوار 30 اگست، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ امریکہ کی قومی سلامتی کی مشیر سوزن رائس کی پاکستانی وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات، مگر دوسری طرف پاک بھارت کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ پاکستانی وزیر دفاع نے کہا،
انڈیا جس طرح دہشت گردی کی یہ اعانت اور مدد کر رہا ہے پاکستان میں، سوزن رائس ہم ان کو یہ مطلع کریں گے ثبوت کے ساتھ، یونائیٹڈ نیشنز میں بھی یہ مسئلہ اٹھائیں گے۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے۔ پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد میں موجود امریکہ کی قومی سلامتی کی مشیر سوزن رائس نے آج امریکی سفیر رچرڈ اولسن کے ہمراہ وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کی ہے، جہاں قومی سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز بھی موجود تھے۔ ملاقات کی تفصیل رضا ہمدانی سے۔
وزیر اعظم ہاؤس کے بیان کے مطابق ملاقات میں وزیر اعظم نواز شریف نے امریکہ کو تمام شعبوں میں پاکستان کا بڑا شراکت دار قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اکتوبر میں دورہ امریکہ کے منتظر ہیں۔ امریکی مشیر سوزن رائس نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کاوشوں اور قربانیوں کو سراہا ہے۔
پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں ملک کے اندر جاری بھارتی مداخلت کے ثبوت پیش کیے جائیں گے۔ یہ اجلاس ستمبر میں ہو رہا ہے۔ مزید بتائیں گے ذیشان حیدر۔
خواجہ آصف نے آج پاکستانی سرحد پر بھارتی گولہ باری سے سیالکوٹ کے متاثرہ گاؤں کندن پور کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے میڈیا سے بات کی۔ وزیر دفاع نے کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف ستمبر میں ہونے والے جنرل اسمبلی کے اجلاس اور اکتوبر میں دورہ امریکہ کے دوران پاکستان میں بھارتی مداخلت کے واضح ثبوت پیش کریں گے۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سوزن رائس کا دورہ پاکستان انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔
پاکستان کی سول ایویشن کے حکام کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے ضلع گوادر میں آج نامعلوم افراد نے جیونی ہوائی اڈے پر حملہ کیا ہے، جس میں دو اہلکار ہلاک جبکہ ایک زخمی ہوا ہے۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
حملہوروں کی فائرنگ سے ایئرپورٹ پر موجود ایک ٹیکنیشین ہلاک جبکہ الیکٹرک سپروائزر زخمی ہو گیا۔ حملہوروں نے ایئرپورٹ کے راڈار سسٹم کو آگ لگانے کے علاوہ وہاں کے الیکٹرک انجینئر کو بھی اغوا کیا۔ آگ کے باعث راڈار سسٹم بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ انتظامیہ کے ذرائع نے بتایا کہ حملہوروں نے بعد میں مغوی الیکٹرک انجینئر کو بھی گولی مار کر ہلاک کیا۔
دوسری طرف بلوچستان ہی کے شہر کوئٹہ میں جبری طور پر لاپتہ افراد کے عالمی دن کے موقع پر بلوچ نیشنل موومنٹ کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ کوئٹہ پریس کلب کے باہر جمع یہ لوگ، جن میں بڑی تعداد خواتین کی تھی، اپنے مطالبات کے حق میں نعرے لگاتے رہے اور لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے شہر مردان میں پولیس اہلکاروں پر آج ایک حملہ ہوا ہے، نتیجے میں دو پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ پشاور سے رفت اللہ اورکزئی۔
پولیس کے مطابق یہ واقعہ آج صبح 7 بجے کے قریب مردان شہر سے تقریباً 3 کلومیٹر دور پیش آیا۔ مردان پولیس کے ایک اہلکار یاسین شاہ نے بی بی سی کو بتایا کہ مردان ضلع پولیس کے دو اہلکار تقریب کی سیکیورٹی دینے کے لیے موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ اس دوران ان پر مسلح افراد کی طرف سے فائرنگ کی گئی، جس میں دونوں اہلکار ہلاک ہوئے۔
فرانس کے وزیر خارجہ لوریان فابیوس نے تارکین وطن کے بحران پر کچھ یورپی ممالک کے رویے کو متنازع قرار دیا ہے۔ انہوں نے مشرقی یورپی ممالک کی جانب سے مہاجرین کو نہ اپنانے کی مذمت بھی کی ہے، تاہم ہنگری پر انہوں نے خصوصی طور پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سربیا اور ہنگری کی سرحد پر باڑ لگانے کے اقدام کے بارے میں حکام کو چاہیے کہ ہنگری سے سنجیدگی سے بات کریں۔ مسٹر فابیوس کہہ رہے ہیں، ہنگری یورپ کے ساتھ مشترکہ روایات میں حصہ دار نہیں ہے، ضروری ہے کہ یورپین حکام اس بارے میں سنجیدہ بات چیت کریں اور ہنگری تک اس سے بھی زیادہ سنجیدگی سے اپنا پیغام پہنچائیں۔ سعودی عرب کے مشرقی شہر خبر میں قومی آئل کمپنی آرامکو کے ملازمین کے لیے بنی رہائشی عمارت میں آگ بھڑک گئی ہے، جس کے نتیجے میں حکام کے مطابق 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 200 سے زیادہ افراد زخمی ہیں۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ متاثرین میں بڑی تعداد غیر ملکیوں کی ہے۔ کچھ افراد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ آئل کمپنی آرامکو میں قریباً 50,000 افراد کام کرتے ہیں۔ مصر کی وزارت خارجہ نے الجزیرہ نیٹ ورک کے 3 صحافیوں کو مصر میں 3 سال قید کی سزا سنائے جانے پر آنے والی عالمی تنقید کو مسترد کر دیا ہے۔ مزید سنیے عبید ملک سے۔
سرکاری ترجمان کا کہنا ہے کہ مصر میں ہزاروں صحافی آزادی سے کام کر رہے ہیں اور گزشتہ روز عدالت کے فیصلے پر غیر ملکی حکومتوں کی مذمت ناقابل قبول ہے۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، اقوام متحدہ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پیٹر گریسٹے، محمد فہمی اور باہر محمد پر مصر میں غلط خبریں پھیلانے اور مناسب اجازت نامہ نہ ہونے کے الزامات پر دی گئی 3 سال کی قید پر سخت تشویش ظاہر کی ہے۔
ملیشیا میں وزیراعظم نجیب رزاق کے خلاف شروع ہونے والے مظاہرے دوسرے دن میں داخل ہو گئے ہیں، جہاں مظاہرین کی حمایت میں ملک کے سابق وزیراعظم مہاتیر محمد ایک بار پھر آ کھڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ مسٹر رزاق نے واضح طور پر نہیں بتایا کہ ان کے نجی اکاؤنٹس میں اتنی دولت کہاں سے آئی۔ مسٹر رزاق تمام الزامات کو رد کرتے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ آج پروگرام میں بہت کچھ شامل ہے، مگر یہاں آپ کو ہماری ویب سائٹ پر لگی کچھ دلچسپ سرخیوں کے بارے میں بتاتا چلوں۔ خلیجی سیاحوں کے روپ میں چور گرفتار۔ ذرا پھر سے کہنا، مجھے اچھا لگا۔ اور میں ہوں عادل لاہوری، زور لاہوری پر ہے۔ ان سرخیوں کی تفصیل آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آ کر جان سکتے ہیں۔ اور اب سیربین، جس میں آج کا اہم موضوع پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں ملک کے اندر جاری بھارتی مداخلت کے ثبوت پیش کیے جائیں گے۔ خواجہ آصف نے یہ بات اتوار کو پاکستانی سرحد پر بھارتی گولہ باری سے سیالکوٹ کے متاثرہ گاؤں کندن پور کا دورہ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ دوسری جانب امریکہ کی قومی سلامتی کی مشیر سوزن رائس کی قیادت میں ایک امریکی وفد نے آج اسلام آباد میں پاکستانی وزیراعظم میاں نواز شریف سے ملاقات کی ہے۔ ان سب کی تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھی عظیم رفیع۔
پاکستانی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں ملک کے اندر جاری بھارتی مداخلت کے ثبوت پیش کیے جائیں گے۔ پاکستانی وزیر دفاع کا یہ بیان ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب امریکہ کی قومی سلامتی کی مشیر سوزن رائس پاکستان کے ایک روزہ دورے پر اسلام آباد میں موجود ہیں۔ وزیراعظم ہاؤس سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ امریکہ تمام شعبوں میں پاکستان کا بڑا شراکت دار ہے اور پاکستان امریکہ سے دو طرفہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت پر ہوئی ہے جب ایک طرف تو پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ دوسری جانب افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں بھی ناہمواری آ رہی ہے۔ حالیہ دنوں سیالکوٹ کی ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی فائرنگ کی وجہ سے پاکستانی شہریوں کی ہلاکت پر پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اتوار کو سرحدی گولہ باری سے متاثرہ سیالکوٹ کے گاؤں کندن پور کا دورہ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
ہم ان کو جو انڈیا کی انوالومنٹ ہے، جس طرح وہ دہشت گردی کی یہ اعانت اور مدد کر رہا ہے پاکستان میں، یہ ایک ہی دشمن ہے، یہ دو دشمن نہیں ہے، جو ہمارے گلی محلوں میں اور سکولوں میں قتل عام کر رہے ہیں ہمارے بچوں کا، وہ اور سرحدوں کے اوپر فائرنگ کر کے جو کندن پور میں جو بچوں کا قتل عام انہوں نے کیا ہے، یہ ایک ہی ہمارا دشمن ہے۔ اور آج وہ آئی ہوئی ہیں، میں سوزن رائس جو ہیں، ہم ان کو یہ مطلع کریں گے ثبوت کے ساتھ، یہ نہیں کہ ہم خالی خالی باتیں کریں گے، ثبوت کے ساتھ یونائٹڈ نیشنز میں بھی یہ مسئلہ اٹھائیں گے اور تمام تر فریقین جو ہیں، یہ مؤثر لوگ جو ہیں دنیا میں بین الاقوامی سین کے اوپر، ان کو ہم یہ مسئلہ جو ہے بتائیں گے۔
امریکی مشیر کی وزیراعظم سے ملاقات کے بعد ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم پاکستان اکتوبر میں دورہ امریکہ کے منتظر ہیں۔ امریکی مشیر کی ملک میں موجودگی کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستانی وزیر دفاع نے مزید کہا کہ وزیراعظم نواز شریف ستمبر میں ہونے والے جنرل اسمبلی کے اجلاس اور اکتوبر میں دورہ امریکہ کے دوران ملک کے اندر بھارتی مداخلت کے ثبوت پیش کریں گے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت اور دہشت گرد ایک چیز کے دو چہرے ہیں، اور بھارت پاکستان کے اندر دہشت گرد کارروائیاں اور سرحد پر جس طرح نہتے شہریوں کو ہلاک کر رہا ہے، وہ اپنا اصل چہرہ ظاہر کر رہا ہے۔
یہ دہشت گرد اور انڈیا ایک ہی دشمن ہے ہمارا، یہ دہشت گرد دو چہرے ہیں لیکن دشمن ایک ہی ہے، اور وہ ہندوستان ہے۔ وہ پاکستان کے اندر جو ہے دہشت گردی کر کے اور بارڈروں کے اوپر جس طرح نہتے شہریوں کو شہید کیا گیا ہے، وہ کر کے جو ہے اپنا اصلی چہرہ جو ہے بے نقاب کر رہا ہے ہندوستان جو ہے۔
اپنی گفتگو میں انہوں نے پاکستانی افواج کے حوالے سے کہا،
ہماری افواج جو ہیں مصمم ارادہ ہے ان کا کہ اگر خدا نخواستہ اگر وہ بارڈر جو ہے کراس کرتے ہیں, وہ حملہ آور ہوتے ہیں ہمارے دشمن جو ہے, تو ان کو اتنا نقصان پہنچایا جائے گا کہ اس ساری قیامت تک اس نقصان کو پورا نہیں کر سکیں گے.
پاکستان اور بھارت میں جاری کشیدگی کے باعث اگست کے پہلے ہفتے میں ہونے والے پاکستان اور بھارت کے قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان مذاکرات بھی منسوخ ہو گئے تھے, جبکہ امریکہ کی جانب سے ان مذاکرات کی منسوخی کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے دونوں ممالک پر مذاکرات کا جلد آغاز کرنے پر زور دیا گیا. آج وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر سوزن رائس نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان معیشت, دفاع, انسداد دہشت گردی اور توانائی میں تعاون کا بھی ذکر کیا. امریکی قومی سلامتی کے مشیر سوزن رائس اپنے اس دورہ پاکستان میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے بھی ملاقات کریں گی. پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی کشیدگی کی اس فضا میں ماہرین کے مطابق امریکی قومی سلامتی کے مشیر کے دورہ پاکستان کے دور رس نتائج برآمد ہو سکتے ہیں.
پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی, تفصیلات بتا رہے تھے ہمارے ساتھی عظیم رفیع. جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ امریکہ کی قومی سلامتی کی مشیر سوزن رائس کی قیادت میں ایک امریکی وفد نے آج اسلام آباد میں پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف سے ملاقات کی ہے. میں نے اسلام آباد میں نامہ نگار آصف فاروقی سے پوچھا کہ اس ملاقات میں کون سے معاملات زیر بحث آئے.
عمر, جو ملاقات کے بارے میں سرکاری بیان جاری کیا گیا ہے وہ خاصا مختصر ہے. اس میں جو سب سے پہلی بات کی گئی ہے کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں وزیر اعظم نواز شریف امریکہ جائیں گے, جہاں پہ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے, اور ان کی ملاقاتیں متوقع ہیں امریکی عہدیداروں سے بھی اور بعض دیگر ملکوں کے رہنماؤں سے بھی. اس بارے میں بات چیت ہوئی کہ امریکی حکام سے ملاقاتوں میں کیا کچھ ہوگا. اس کے بعد ہلکا سا اشارہ دیا گیا ہے کہ علاقائی امور پر بات ہوئی.
آصف فاروقی, یہ بتائیے کہ وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے علاوہ کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان جو اس وقت کشیدگی کا ایک ماحول ہے, یہ بھی زیر بحث آیا؟
جی عمر, بالکل سرکاری بیان میں اس جانب اشارہ موجود ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ سوزین رائس نے خطے کی صورتحال پہ بات کی. وزیر اعظم نے انہیں اپنے اس ویژن کے بارے میں بتایا جو ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں ہے. تو اتنی تو بات آن دی ریکارڈ بتائی گئی ہے, لیکن وہاں پہ موجود تھے طارق فاطمی جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں, اور قومی سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز, اس کے علاوہ سیکرٹری خارجہ, اور لوگ جو کہ انڈیا کے ساتھ حالیہ دنوں میں جو ہونے والی بات چیت ہے اس میں شامل رہے ہیں. تو ان کی موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو یہ حالیہ دنوں میں کشیدگی بڑی ہے, یہ بھی آج کی ملاقات میں ایک زیر بحث آئی ہے.
اور امریکی حکام کس طرح سے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو؟
امریکہ نے جب سے یہ کشیدگی بڑھی ہے, اور اب جبکہ دوبارہ لائن آف کنٹرول پر گولہ باری ہو رہی ہے, ان پر مسلسل امریکہ نظر رکھے ہوئے, اور ان کی طرف سے مسلسل بیانات آ رہے ہیں. مذاکرات کی بات ہونے سے پہلے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے پاکستانی وزیر اعظم اور بھارتی وزیر اعظم سے بات کی تھی. جب مذاکرات کا سلسلہ ختم ہوا تو انہوں نے دوبارہ بات کی پاکستانی اور بھارتی وزراء اعظم سے, اور اس کے بعد جو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بیان بھی جاری کیا کہ امریکہ کو تشویش ہے اس خطے میں اس کشیدگی کے بڑھنے پہ, اور امریکہ چاہتا ہے کہ دونوں پڑوسی ملک بات کر کے اس مسئلے کو حل کریں. تو امریکہ کی جو بنیادی خواہش ہے کہ کشیدگی نہ بڑھے, لائن آف کنٹرول پر جھڑپیں نہ ہوں, اور دونوں ملک انگیج رہیں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت, چاہے وہ طویل عرصے تک چلتی رہے, لیکن امریکہ کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان آپس میں بات کریں.
پاکستان اور بھارت کی بات کے سلسلے میں امریکی کوششوں میں کچھ تیزی آئی ہے, کچھ سرگرمی نظر آ رہی ہے, تیزی کیوں آئی, کیا چیز کار فرما ہو سکتی ہے؟
جو دفتر خارجہ کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے بہت کوشش کی ہے کہ امریکہ اور بعض دوسرے ممالک پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلق بہتر بنانے کی کوشش کریں, کیونکہ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ نریندر مودی کی حکومت سنجیدہ نہیں ہے تعلقات بہتر بنانے میں, اور وہ پاکستان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پاکستانی حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی کوششوں سے امریکہ جو ہے وہ اس معاملے میں دلچسپی لے رہا ہے, اور پچھلے کچھ ہفتوں اور مہینوں میں دونوں طرف سے اس طرح کے بیانات بھی آئے ہیں کہ اگر جنگ ہوئی تو ہم ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے سے گریز نہیں کریں گے. تو یہ ایسی صورتحال ہے کہ جس میں لازمن امریکہ کو مداخلت تو کرنی پڑے گی, اور اسی لیے وہ اس کو مذاکرات کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ بات جنگ یا اس سے آگے نہ بڑھ سکے.
تو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایل او سی پر اور پھر ورکنگ باؤنڈری پر بھی کشیدہ ہے صورتحال, فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں, دونوں طرف حکومتیں ایک دوسرے پر الزام لگا رہی ہیں. ایسے کشیدگی کے ماحول میں بات چیت کے لیے حالات سازگار ہیں؟
بات چیت اسی وقت ضروری ہوتی ہے جب تنازع پیدا ہوتا ہے, امن سے دونوں ملک رہنے ہوں تو پھر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ چونکہ لڑائی ہو رہی ہے اس لیے بات چیت نہیں ہو سکتی، یہ غلط امپریشن ہے پاکستان اور انڈیا کے بارے میں. کشیدگی اتنی بڑھ گئی ہے تو بات چیت ہونا اتنا ہی ضروری ہے. اب کیا یہ ماحول سازگار ہے؟ ظاہر ہے کہ سازگار نہیں ہے. جب لڑائی ہو رہی ہوگی، توپیں اور بندوقیں بات کر رہی ہوں گی، تو اس میں ڈپلومیسی بیک فٹ پہ چلی جاتی ہے. لیکن جو ڈپلومیٹس ہیں پاکستانی اور جو انڈین بھی ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہی وہ وقت ہے جب کہ پاکستان اور انڈیا کو بات کرنی چاہیے، اور یہی پریسائسلی وہ پوائنٹ ہے جس پہ امریکہ جو ہے وہ آج کل زور دے رہا ہے. اور یہ جو امریکن قومی سلامتی کی مشیر ہیں وہ بھی یہی کہنے پاکستان میں آئی ہیں، اور سنا یہ ہے کہ وہ خطے کے اور ممالک میں جائیں گی. ان کا پوائنٹ یہی ہے کہ بات کریں.
آصف فاروقی، خطے میں تو ظاہر ہے کہ افغانستان بھی شامل ہے، اور پاکستان اور افغانستان کی سرحد پہ جو صورتحال ہے اسے اچھا تو نہیں کہا جا سکتا. تو کیا افغانستان اور پاکستان کے تعلقات اور یہ جو مسائل ہیں وہ بھی زیر بحث آئے اس ملاقات میں؟
جی مرافیدی، جو بیان جاری کیا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس سے، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ پڑوسی ممالک کے ساتھ جو معاملات ہیں پاکستان کے زیر بحث آئے، اور اس میں افغانستان جو ہے وہ لازماً زیر بحث آیا کیونکہ وہاں پہ ایسے افسران موجود تھے جن کا تعلق براہ راست افغانستان کے ساتھ ہے. ان افسروں کی موجودگی سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ افغانستان پر بھی بات ہوئی، اور جو افغانستان میں مصالحت یا مفاہمت کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر بڑی تفصیل سے بات ہوئی. جو پاکستان کی کوششیں ہیں طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے، حکام کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ نے ان کو سراہا. امریکی قومی سلامتی کی مشیر نے یہ کہا کہ پاکستان کو وہ کوششیں ترک نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پرامن افغانستان خطے کے تمام ملکوں کے لیے بھی ضروری ہے اور امریکہ کے لیے بھی ضروری ہے. تو پاکستان نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے ایک بار پھر کہ وہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر دوبارہ لانے کی کوشش کریں گے، تاکہ وہ جو سلسلہ ایک شروع ہوا تھا پاکستان افغانستان امریکہ چین ان کی کوششوں سے طالبان مذاکرات کی میز پر آئے تھے، وہ ایک دفعہ پھر آئے اور بات جو ہے وہ آگے بڑھ سکے.
اسلام آباد سے یہ تھے نامہ نگار آصف فاروقی. اور اسلام آباد سے رخ کرتے ہیں بلوچستان کا، جہاں ضلع گوادر میں ایک ایئرپورٹ پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا ہے. اس حملے میں عملے کا ایک اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہوا، جبکہ ایک دوسرے اہلکار کو اغوا کے بعد ہلاک کر دیا گیا. حملے میں ایئرپورٹ کے راڈار سسٹم کو بھی نقصان پہنچا ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
یہ حملہ آج صبح ایران سے متصل ضلع گوادر کے علاقے جیونی میں کیا گیا. گوادر انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق نامعلوم مسلح افراد جیونی میں واقع ایئرپورٹ پر موٹر سائیکلوں پر آئے. حملہوروں کی فائرنگ سے ایئرپورٹ پر موجود ایک ٹیکنیشین ہلاک ہو گیا، جبکہ ایک الیکٹرک سپروائزر زخمی ہوا. حملہوروں نے ایئرپورٹ کے راڈار سسٹم کو آگ لگا دی، جسے وہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے. حملہوروں نے فرار ہوتے ہوئے ایئرپورٹ کے الیکٹرک انجینئر کو اغوا کیا، بعد میں اسے بھی گولی مار کر ہلاک کیا گیا، اور اس کی لاش کروی پہاڑی علاقے میں پھینک دی گئی تھی. ذرائع کی جانب سے فراہم کردہ ابتدائی معلومات کے مطابق حملہ وروں کی تعداد 12 کے قریب تھی. پاکستان کی سیول ایویشن کے ترجمان پرویز جارج نے بی بی سی اردو کو ابتدائی اطلاعات کے حوالے سے بتایا کہ جیونی ایئرپورٹ پر نصب مواصلاتی نظام تقریباً تباہ ہو گیا ہے. تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس حملے اور مواصلاتی نظام کو نقصان پہنچنے کے باعث پروازوں کا شیڈول متاثر نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے پاس بیک اپ سسٹم موجود ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ ایئرپورٹ پروازوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا اور یہاں پر صرف نیویگیشن سسٹم نصب تھا. اس حملے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے. جیونی گوادر شہر سے اندازن 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ایرانی سرحد کے قریب واقع ہے. ضلع گوادر انتظامی لحاظ سے مکران ڈویژن کا حصہ ہے. گوادر کے علاوہ مکران ڈویژن کے دو دیگر اضلاع کھیچ اور پنجگور میں پہلے بھی ایئرپورٹس اور راڈار سسٹمز پر حملے ہوتے رہے ہیں. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
آج دنیا بھر میں جبری گمشدگیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس موقع پر پاکستانی بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس میں مظاہرین نے مبینہ طور پر جبری گمشدگی کا شکار ہونے والے تمام بلوچوں کی بازیابی کا مطالبہ کیا. تفصیل کے لیے کوئٹہ سے ایک مرتبہ پھر نامہ نگار محمد کاظم.
یہ احتجاجی مظاہرہ کوئٹہ پریس کلب کے باہر کیا گیا. مظاہرے کا اہتمام کانفرنس جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے کیا تھا. احتجاج کے مقصد کے بارے میں مظاہرے میں شریک ایک خاتون کا کہنا تھا.
بلوچ نیشنل موومنٹ کا مظاہرہ نبیل بلوچ کی ایک سال سے گمشدگی اور بلوچستان میں جاری آپریشن کے جانب آپ کا توجہ مبذول کرانا ہے. آج بلوچستان سلگ رہا ہے اور لہو لہان ہے. پورے بلوچستان میں ریاستی آپریشن عروج پر ہے، لیکن میڈیا اور اہل قلم کے قلم خاموش ہے.
بلوچستان میں لوگوں کی جبری گمشدگی کا آغاز سن 2000 کے بعد شروع ہوا. مظاہر شور کا کہنا تھا کہ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ رواں سال جولائی کے مہینے سے اب تک 245 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا جبکہ 53 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں. مظاہرک شرکا نے اس موقع پر یہ نعرے بھی لگائے.
تمام لاپتہ افراد کو
بازیاب کرو بازیاب کرو.
تمام لاپتہ افراد کو
بازیاب کرو بازیاب کرو.
مشکی اواران میں فوجی آپریشن
بند کرو بند کرو.
کلات مستنگ میں فوجی آپریشن
بند کرو بند کرو.
آرام نوشکی میں فوجی آپریشن
بند کرو بند کرو.
بلوچستان سے لاپتہ افراد کی تعداد کے بارے میں متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں. محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی تعداد 150 سے زائد نہیں, لیکن وائس فار مسنگ بلوچ پرسنز کا کہنا ہے کہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے. مظاہرے میں شریک وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ کا اس حوالے سے کہنا تھا.
جب ہم نے لانگ مارچ کیا تھا تو اس وقت ہمارے پاس 18,000 لوگوں کی فہرست تھی. جو ہم اسلام آباد پہنچے تو یورپی یونین اور یو این کو اقوام متحدہ کو ان لسٹ کو دے دیا ہم نے کہ ہمارے پاس فہرست ہے. ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک کوارڈینیٹر ہے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا. جہاں بھی کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے وہ ہمیں اسی وقت اطلاع کر دیتا ہے کہ اتنے لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں.
مظاہرے میں ماما قدیر کے علاوہ چند خواتین شریک تھیں. ماما قدیر کا اب اس طرح کے مظاہروں میں لوگوں کی کم تعداد میں شرکت کے بارے میں کہنا تھا.
اس سے پہلے بھی ہمارے مظاہرے ہوئے ہیں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا. آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلتے تھے کیونکہ اس وقت خوفزدہ نہیں تھے یا خوفزدہ نہیں کیا جا رہا تھا. آج کل لوگوں کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے, خوف کی وجہ سے لوگ نہیں نکلتے ہیں. وگرنہ اگر وہ آزادی دے آج میں 100,000 آدمی بھی کھڑا کر سکتا ہوں.
مظاہرک شرکا نے حقوق انسانی کی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالی کو روکنے اور لاپتہ افراد کی بازیابی میں اپنا کردار ادا کریں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دوسرے بڑے شہر مردان میں نامعلوم افراد نے موٹر سائیکل پر سوار دو پولیس اہلکاروں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے. تفصیل کے ساتھ پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اور اگزائی.
پولیس کے مطابق یہ واقعہ آج صبح 7 بجے کے قریب مردان شہر سے تقریباً 3 کلومیٹر دور سوابی روڈ پر شارڈنڈ قبرستان کے سامنے پیش آیا. مردان پولیس کے ایک اہلکار یاسین شاہ نے بی بی سی کو بتایا کہ مردان ضلع پولیس کے دو اہلکار ناظمین اور کونسلروں کی ایک تقریب کی سیکیورٹی دینے کے لیے موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ اس دوران ان پر مسلح افراد کی طرف سے فائرنگ کی گئی جس میں دونوں اہلکار ہلاک ہوئے. انہوں نے کہا کہ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ حملہ گات لگا کر کیا گیا یا حملہ آور کسی گاڑی میں سوار تھے. ان کے مطابق حملے کے بعد پولیس نے جائے وقوع اور ارد گرد کے علاقوں میں تلاشی کا عمل تیز کر دیا ہے اور چند مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا ہے. خیال رہے کہ مردان میں پہلے بھی پولیس اہلکاروں پر حملے ہوتے رہے ہیں جس میں ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں. تاہم کچھ عرصہ سے مردان میں تشدد کے واقعات میں کافی حد تک کمی دیکھی گئی ہے. یہ امر بھی اہم ہے کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزب کے آغاز کے بعد سے مجموعی طور پر قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں 50% تک کمی واقع ہوئی ہے. تاہم پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے. پشاور میں بھی حالیہ دنوں میں پولیس اہلکاروں پر حملے بڑھے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حالیہ دنوں میں قبائلی علاقوں میں بھی ہدف بنا کر قتل کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے جس میں باجوڑ, مومند اور کرم ایجنسی کے علاقے قابل ذکر ہیں. رفعت اللہ اورگزئی, بی بی سی, پشاور.
چلتے ہیں بھارت, جہاں ریاست کرناٹک میں نامعلوم افراد نے یونیورسٹی کے ایک سابق چانسلر کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے. ڈاکٹر ملے شپا کلبرگی مذہبی فکر میں استدلال یا عقلی دلائل کے قائل تھے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے ذیشان ظفر سے.
پولیس کے مطابق 70 سالہ ڈاکٹر ایم ایم کلبرگی کو اتوار کی صبح ایک نامعلوم شخص نے کلیا نگر میں واقع ان کے گھر پر گولی مار دی. مقامی پولیس کمشنر رویندر پرساد نے بی بی سی کو بتایا کہ مقامی وقت کے مطابق صبح 8:40 پر دو نامعلوم افراد ان کے گھر پہنچے جن میں سے ایک نے ان کے سر پر گولی مار دی. پولیس حکام کے مطابق ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کلبرگی کو گولی مارنے کی وجہ ان کے وہ حالیہ بیانات ہوں جس میں انہوں نے بت پرستی کے خلاف باتیں کی تھیں. ان بیانات کے بعد ہندو انتہا پسند تنظیموں نے غصے کا اظہار کیا تھا. ڈاکٹر کلبرگی کی ہلاکت کی خبر سے کرناٹک کے مصنف اور ماہر تعلیم نہ صرف حیران ہیں بلکہ فکر مند بھی ہیں کہ بنیاد پرستوں کے خلاف لڑنے والوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر کلبرگی کی ہلاکت سے 2 سال پہلے بھی ایک دانشور ڈاکٹر نریندر کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر کلبرگی ایک معروف ریشنلسٹ یا عقل پسند پروفیسر تھے اور وہ اپنی رائے کا بے باکی سے اظہار کرنے کے لیے مشہور تھے۔
یہ تھے ہمارے ساتھی ذیشان ظفر۔ سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔
ہمارے نام نگار، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
ہمارے نام نگار،
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
کھیلوں کی خبریں سبا ناز سے۔
بھارت اور سری لنکا کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے کولمبو میں ہونے والے تیسرے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن کھیل کے اختتام پر سری لنکن ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 201 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اگرچہ میزبان ٹیم فالو آن سے بچ گئی، تاہم بھارت نے سری لنکا پر 132 رنز کی مجموعی برتری حاصل کر لی ہے اور دوسری اننگز میں اس کی 7 وکٹیں باقی ہیں۔ اس سے قبل بھارت نے اپنی پہلی اننگز میں 312 رنز بنائے تھے۔ اوپنر چتیشور پجارا نے 145 رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے۔ وہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں 49ویں بیٹسمین ہیں جو آغاز سے اختتام تک ناٹ آؤٹ رہے۔ بھارت کی جانب سے ایشانت شرما نے 5، سٹوٹ بینی اور امیت مشرا نے 2-2، جبکہ امیش یادو نے 1 وکٹ حاصل کی۔ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ آج بیجنگ میں ختم ہو رہی ہے اور آج 7 طلائی تمغوں کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ اب تک ہونے والے مقابلوں میں کینیا مجموعی طور پر 16 تمغوں کے ساتھ سر فہرست ہے، جبکہ جمائکا 12 تمغوں کے ساتھ دوسرے اور برطانیہ 7 تمغے حاصل کر کے پوائنٹس ٹیبل پر 4th نمبر پر ہے۔ انگلش پریمیئر لیگ میں دفاعی چیمپئن چیلسی کی مایوس کن کارکردگی کا سلسلہ جاری ہے۔ کرسٹل پیلس نے چیلسی کو 2-1 سے شکست دے دی ہے۔ اور اسپینش چیمپئن شپ میں ریال میڈرڈ نے ریال بیٹس کو 0-0 میں 5 گول سے ہرا دیا۔ گیرتھ بیل اور ہیمس روڈریگز نے ریال میڈرڈ کی جانب سے 2-2 گول کیے۔ لندن میں ہونے والے یورو ہاکی چیمپئن شپ کا فائنل انگلینڈ اور ہالینڈ کی ہاکی ٹیمز کے درمیان جاری ہے۔ ٹینس کے بڑے مارکے یو ایس اوپن کا آغاز کل سے ہو رہا ہے اور برطانوی ٹینس پلیئر ہیدر واٹسن امریکہ کی لورن ڈیوس کے ساتھ کل اپنے پہلے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔
I've never played Lauren in a match before, but I have practiced with her a few times.
Heather Watson کہہ رہی ہیں انہوں نے لورن کے ساتھ مقابلہ تو نہیں کیا، لیکن کچھ پریکٹس میچز ضرور کھیلے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ لورن ڈیوس سخت حریف ہیں، پھر بھی وہ اچھا کھیلیں گی اور جیت انہی کی ہوگی۔
کھیلوں کی دنیا کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر تصویری کہانیوں کے لیے ایک صفحہ خاص کیا گیا ہے، جس پر سر فہرست ہے گزشتہ ہفتے کا پاکستان، پناہ گزیں اور ساحل کی تمنا، اور کندن پور اقوام متحدہ کے مبصرین کا دورہ۔ یہ سب دیکھنے کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیے۔ اور سیربین میں وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا، جو نخبت ملک سنا رہی ہیں۔
امریکہ کی قومی سلامتی کی مشیر سوزن رائس نے آج پاکستان میں امریکی سفیر کے ہمراہ 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی سیکیورٹی کے معاملات پر وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے اعلان کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں ملک کے اندر جاری بھارتی مداخلت کے ثبوت پیش کیے جائیں گے۔ پاکستان میں حکام کے مطابق بلوچستان کے ضلع گوادر میں آج نامعلوم افراد نے جیونی ہوائی اڈے پر حملہ کیا، جس میں 2 اہلکار ہلاک جبکہ 1 زخمی ہوا ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ لوریاں فیبیوس نے تارکین وطن کے بحران پر کچھ یورپی ممالک کے رویے کو متنازع قرار دیا ہے اور ہنگری پر سخت تنقید کی ہے۔ سعودی عرب کے مشرقی شہر خبر میں قومی آئل کمپنی کے ملازمین کے لیے بنی رہائشی عمارت میں آگ بھڑکنے سے 11 افراد ہلاک اور 200 سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات، اور یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سیربین کا اہم موضوع پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے، جس کے بارے میں اگر آپ تفصیلی رپورٹس اور تبصرے پڑھنا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس کے لیے ایک خصوصی زمیمہ ترتیب دیا گیا ہے جس کا عنوان ہے پاک بھارت تعلقات کے نشیب و فراز۔ جی ہاں، پتہ ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کام۔ اور اب رخ کرتے ہیں افغانستان کا، جہاں حکومت نے کہا ہے کہ جنوبی صوبہ ہلمند کے ضلع موسیٰ قلعہ کا کنٹرول ایک مرتبہ پھر حکومت کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق علاقے میں کیے گئے آپریشن کے دوران 250 سے زیادہ طالبان جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کابل سے نامہ نگار سید انور۔
افغان حکام نے تصدیق کیا ہے کہ افغانستان کے جوائنٹ سیکیورٹی فورسز نے صوبے ہلمند میں دفاعی نقطۂ نظر سے اہم ضلع موسیٰ قلعہ پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق ضلع موسیٰ قلعہ سے طالبان کو نکالنے کی نیت سے ایک بڑی فوجی آپریشن گزشتہ رات شروع کیا گیا تھا۔ صوبہ ہلمند کے پولیس ترجمان شاہ محمود آشنا: گزشتہ رات 1 بجے ہمارے سیکیورٹی فورسز ضلع کے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوئے، اس کے بعد پولیس ہیڈ کوارٹر اور ضلع ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیا۔ فی الحال ضلع کے مرکز ہمارے ہاتھ میں ہے اور کلیئرنس آپریشن ابھی تک جاری ہے۔ اس آپریشن میں تقریباً 280 دشمن مارے گئے ہیں اور دشمن تمام علاقے میں بارودی سرنگ بچا دیے ہیں۔ 200 کے قریب بارودی سرنگ کلیئر کر دیے گئے ہیں۔ طالبان نے 25 اگست کو ضلع موسیٰ قلعہ پر قبضہ کر لیا تھا اور تب سے اب تک اس علاقے میں شدید لڑائی جاری تھی۔ 2 دن پہلے افغان فورسز نے ضلع موسیٰ قلعہ میں طالبان کے ایک جلسے کے دوران بمباری کی تھی، جس میں افغان حکام کے مطابق 100 سے زیادہ طالبان مارے گئے تھے۔ طالبان نے ابھی تک ضلع موسیٰ قلعہ میں اتنی بڑی تعداد میں جانی نقصان کے حوالے سے کوئی رد عمل نہیں دکھایا ہے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
سعودی عرب کے شہر خبر میں ایک رہائشی عمارت میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں کم سے کم 11 افراد ہلاک اور 200 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ متاثرین کا تعلق مختلف ملکوں سے ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ ہمارے ساتھی سلیم قاضی سنا رہے ہیں۔
آتش زدگی کا یہ واقعہ سعودی عرب کے مشرقی شہر خبر میں سرکاری آئل کمپنی ارامکو کے ملازمین کے زیر استعمال رہائشی کمپلیکس میں پیش آیا۔ سعودی عرب کے ایک ترجمان نے برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کو بتایا کہ متاثرہ عمارت کی چھت پر پھنسے ہوئے افراد کو نکالنے کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال کیے گئے۔ سعودی شہری دفاع کی وزارت نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ کئی منزلہ عمارتوں کے ایک زیری حصے میں کاروں اور فرنیچر کو آگ لگنے کے نتیجے میں ہر طرف دھواں پھیل گیا تھا، جس وجہ سے امدادی کاروائیوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سعودی عرب میں زیادہ تر کمپنیوں کی طرح ارامکو کے 50,000 سے زیادہ ملازمین میں اکثریت غیر ملکیوں کی ہے۔ ارامکو کے مطابق اس نے آتش زدگی کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور متاثرہ ملازمین کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ امریکی خبر رساں ایجنسی اے پی کے مطابق ایک عینی شاہد محمد صدیق نے بتایا کہ انہوں نے اتوار کی صبح مقامی وقت کے مطابق 6:30 بجے رہائشی کمپلیکس سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے اور وہاں ہیلی کاپٹر پروازیں کر رہے تھے۔ محمد صدیق کے مطابق انہوں نے کم از کم 30 ایمبولینس گاڑیاں اور 3 ہیلی کاپٹر دیکھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ رہائشی کمپلیکس میں واقع عمارتیں قدرے نئی ہیں اور ان میں مغربی، ایشیائی اور سعودی شہری رہائش پذیر ہیں، جبکہ اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ارامکو کمپنی کے گارڈز کے پاس ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں اس سے پہلے بھی غیر ملکی ملازمین کی رہائشی عمارتوں میں آتش زدگی کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ رواں سال مئی میں دارالحکومت ریاض میں آتش زدگی کے ایک واقعے میں 5 پاکستانی ہلاک ہو گئے تھے۔
یہ تھے سلیم قاضی۔ دسمبر 2014، پاکستان کے شہر پشاور میں پاکستانی طالبان نے ایک اسکول پر حملہ کر کے 150 سے زیادہ افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ ہلاک ہونے والوں میں اکثریت بچوں کی تھی۔ اس قومی المیہ پر مختلف سماجی حلقوں کا الگ الگ رد عمل سامنے آیا۔ ظرافتی مواد کے خالق سی ایف ایکس نے اس سلسلے میں ایک مزاحیہ کتابی سلسلے پر کام کا فیصلہ کیا اور پاسبان کے نام سے امجد اسلام امجد کی تصنیف وجود میں آئی۔ اس سلسلے کا مقصد بچوں کو شدت پسندانہ رجحانات سے بچانا ہے۔ اس سلسلے کی ایپ اسمارٹ فونز پر بھی دستیاب ہے۔ ہماری ساتھی فیفی ہارون نے اس ہفتے گوہر آفتاب سے بات کی ہے جو پاسبان ایپ کے تخلیق کاروں میں شامل ہیں۔ سنیے۔
گوہر پاسبان جو ہے، جو آپ کا ایک یہ ایپ ہے اور کامک ہے، پہلے اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں بھی سامعین کو کہ یہ ہے کیا۔
پاسبان کو ہم نے دسمبر 16 کے سانحہ کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم گرافک ناول کے فارم میں یا الیسٹریٹڈ سٹوری ٹیلنگ کے فارم میں اپنی قوم سے مخاطب ہوں اور ان کو مذہبی انتہا پسندی اور جو ہیٹریڈ کا جو ہمیں ایک سبق پڑھایا جاتا ہے ہمارے بچوں کو، ہماری نیکسٹ جنریشن کو، اس کو توڑنے کے لیے ہم کوئی ایسا پروڈکٹ بنائیں جس میں ہم میسج ڈال کے اپنے قوم سے مخاطب ہو سکیں۔ اور اس کا سب سے افیکٹو طریقہ جو ہمیں سمجھ آئی بینگ آرٹسٹ اینڈ رائٹرز اینڈ الیسٹریٹرز اینڈ اینیمیٹرز، وہ اس کے ہم اس کو ایک گرافک ناول سیریز کے طور پہ اور پھر بعد میں اس کو ایک کامک کے طور پہ اور کامک سے نکلنے والی جو بہت اور میڈیمز ہیں جس طرح اینیمیشنز ہیں یا ٹی وی شوز ہیں اس پہ لے کے جائیں۔ تو ہم نے یہاں پہ جو گورنمنٹ کے اسکولس ہیں، پبلک اسکولس ہیں یا جو ٹرسٹ اور چیریٹی اسکولس ہیں ڈسٹرکٹ لاہور، لودرا اور ملتان، یہاں پہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے۔ تو پرنٹ کے اندر جون کے مہینے میں ہم نے پہلے پائلٹ اس طرح سے شروع کیا۔ 12 سے لے کے 18 سال کی عمر کی جو ہماری آڈینس ہے وہ ہمارے ڈائریکٹ بینیفیشریز میں سے آتے ہیں، مگر یہ ہماری کہانی جو ہے یہ 25 سال کی عمر یا اس سے زائد عمر بھی جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔
مطلب میں بھی انجوائے کر سکتی ہوں؟
جی، آپ بھی انجوائے کر سکتی
ہیں۔ اچھا، کاسٹ کیا ہے، کہانی کیا ہے؟
کہانی بھی بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ اکثر لوگ کامک بک سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی سپر ہیرو ہوگا یا کوئی اسپیشل پاور ہوں گے یا کوئی ایسا طریقہ ہوگا جس سے وہ ایک عام انسان سے بڑھ کے کوئی کیریکٹر ہوگا جو ہمارے مسئلے حل کرے گی، لیکن نہیں،
کیپ ہوگا، ٹائٹس ہوگا، ٹائٹس ہوگا۔
ہاں، اور ہم نے دیکھا ہے
برقع ہوگا، پاکستان میں تو یہ بھی ہو چکا ہے، برقع ایونجر
ایسا بھی بالکل ہے، مگر ہم اس چیز میں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو عام شہری ہیں اتنی زیادہ ڈیفیکلٹیز سے وہ لوگ فیس کرتے ہیں، سیکیورٹی کے معاملات میں وہ ڈیفیکلٹیز فیس کرتے ہیں، وہ سب ہیرو ہیں، وہ سب پاسبان بن سکتے ہیں، ان کو بننا پڑے گا اگر ہم اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے 4 عام دوستوں کی کہانی لکھی ہے جو کالج میں پڑھتے ہیں اور جس طرح کالج کے بچوں کے اوپر، بلکہ ایک کالج سے کم عمر سے ہی بہت ساری مذہبی انتہا پسند اس طرح کے جو گرو اور گروپس ہیں ان کو تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی طرح 4 دوستوں میں سے ایک دوست گمراہ ہونے کی طرف نکلتا ہے اور پھر ہم بچوں کو بھی اس پوری سٹوری کے اندر لے کے چلتے ہیں تاکہ وہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ ایون ایک ایسا بچہ یا ایک ایسا نوجوان جو اپنے ملک کی سلامتی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، جو اپنی سوسائٹی کی مدد کرنا چاہتا ہے، اس کو کس طرح سے غلط راہ پہ لے کے جایا جاتا ہے، چلا جائے تو کیسے بچانا۔
تو جو لوگ جس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، یہ مطلب آدھے اینیمیٹرز یا وہ الیسٹریٹرز ہیں، کس قسم کی ٹیم ہے آپ کی؟
لائک دا فرسٹ تھنگ آئی شوڈ سے از کہ سب لوگ پیٹریٹس ہیں۔
بڑا ڈر جاتی ہوں پاکستان میں جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے پیٹریٹس کا۔ جب ہم خود کو پیٹریٹس بلاتے ہیں ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں آپ پیٹریٹ نہیں ہیں۔
آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے، یہ قوموں کی تقدیر بدلنے والے الفاظ ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ الفاظ ہم سے چھین لیے ہیں، ان کا مطلب ہی ہمارے لیے بدل دیا ہے، اور یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ اگر یہاں پہ کوئی آج نیشنلسٹ بننا چاہتا ہے تو 100 انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، جس طرح آپ نے بھی ابھی وہ کیا ایک کوشچن۔
میں نے انگلی نہیں اٹھائی، میں نے سوال کیا۔
بالکل، آپ نے بالکل صحیح سوال کیا، اور لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ یہ سوال کریں تاکہ ہم جواب میں کہہ سکیں کہ اس سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، آپ اپنے ملک کے لیے کھڑے کھڑے ہوں، آپ اپنے دین کے لیے کھڑے ہوں، اور ان الفاظ کے جو غلط معنی ہیں یا جو نیگیٹو کانوٹیشنز ہیں ان کو اس سے دور لے کے جائیں، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ سارے کانسیپٹس ایسے ہیں کہ یہ قوموں کو بنانے والے کانسیپٹس ہیں، ان سے اگر ہم نے اپنا منہ موڑ لیا تو ہم اپنے فیوچر جنریشنز کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کر پائیں گے. پاسبان کی سیریز کو ہم لوگ سی ایف ایکس کامکس کے پلیٹ فارم سے ہم لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. پروفیشنلز کی ٹیم جو ہے ان کو موبلائز کیا ہے اس پیشن پروجیکٹ کے لیے جس کا نام پاسبان ہے. دسمبر 16 کے بعد، پشاور سانحہ کے بعد، ہم ساروں نے ریئلائز کیا کہ جو قوم ہے، جو یوتھ ہے یا جو ایون انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، وہ سب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ قوم اپنے اس موڑ پہ کیا جواب دے گی ٹو ٹیررزم، ٹو ایکسٹریمزم، یا جو ہیٹریڈ کا ہمارے بیچ میں اب اتنا زیادہ ایک وہ ہے کیفیت، اس کو کس طرح سے ہم لوگ کاؤنٹریکٹ کریں گے.
میں نے سنا ہے کہ یہ جو کہانی ہے یہ آپ کی خود کی آپ بیتی ہے، کہ آپ کے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے.
انفارچونیٹلی میں یہ کہوں گا کہ اس میں نہ صرف یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے لیکن یہ پاکستان میں سینکڑوں کروڑوں بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اس پروجیکٹ کو کرتے ہوئے بھی ہم لوگ مختلف گاؤں دیہاتوں میں گئے، ہم نے ریسرچ کی، وہاں سے بھی جو واقعات ہمارے سامنے آئے دے ور شاکنگ.
کچھ آپ کی اپنی کہانی مجھے ذرا بتائیں، کیونکہ ظاہر ہے اس کہانی کی وجہ سے آپ اس طرف آئے کہ آپ نے سوچا کہ یہ جنگ بھی لڑی جائے.
جی بالکل، شیئر کرتے وقت میں یہی کہوں گا کہ میری کہانی از ناٹ ڈفرنٹ فرام 90% آف دا اسٹوریز جو ہماری جنریشن کی اسٹوریز ہیں. تو بچپن میں میرے ایک اسلامیات کے ٹیچر تھے جنہوں نے آہستہ آہستہ مجھے اس راہ پہ مائل کیا. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی فیملی اور اپنے جو ریلیجیس اتھارٹی فگرز ہیں اپنی فیملی یا اپنے سرکل میں، ان سے دور کیا جائے، ان کی کریڈیبلٹی کو کم کیا جائے.
وہ ریکروٹ کر رہے تھے آپ کو ٹیررسٹ گروپس کے لیے؟
دراصل یہ ایکسٹریمزم کا پاتھ وے ہے. اگر ہم کہیں کہ وائلنس کہاں پہ کر کے آتا ہے تو وائلنس تو اینڈ میں آ جاتا ہے، لیکن وائلنس جب آنے لگتا ہے تو اس وقت بہت آسانی ہو چکی ہوتی ہے ٹو میک دیٹ جمپ. واٹ ہیپنز بیفور دیٹ از کہ آپ کو ہیٹریڈ کی آئیڈیالوجی میں مائل کیا جاتا ہے. سب سے پہلے آپ کو ریجیکٹ کروایا جاتا ہے، ڈی ہیومنائز کروایا جاتا ہے ان ساری جماعتوں کو جو پرٹیکولرلی اس ہیٹریڈ کی آئیڈیالوجی سے علیحدہ ہوں، یا جو پیار کی بات کریں یا جو اصلی اسلام کی بات کریں ان کو ڈیمنائز کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک ورلڈ ویو کے اندر بچے کو لایا جاتا ہے.
آپ کی کیا عمر تھی گوہر اس وقت؟
میں 12 سال کا تھا اس وقت.
اچھا، تو مطلب 12 سال کی عمر میں تو ظاہر ہے ہمیں اتنا نہیں پتا، اور اس وقت دنیا بھی چھوٹی تھی.
یہ جو آئیڈیا ہے یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے، یہ تو ایک بہت پرانا ایک آئیڈیا ہے کہ ایک اسلامی امت ہے اور ایک کرسچن امت ہے اور ان کا آپس میں کلیش انیویٹیبل ہے. یہ جو آئیڈیا ہے اس نے جتنا نقصان پہنچایا پاکستان کے لوگوں کو، میں سمجھتا ہوں پورے دنیا کے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا، کیونکہ ہم لوگوں کو ہیومنس کے طور پہ دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. ہم اپنے ہی
اور فرقہ واریت بھی جو ہوتی ہے،
بالکل
سمجھتے ہیں کہ الگ فرقے کا اگر کوئی انسان ہو تو وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ ہمارا دشمن ہو سکتا ہے،
اور اس کو مارنا جو ہے وہ قتل نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے، شاید وہ ایون ثواب کا کام ہو. تو نعوذ باللہ ہم اس راہ پہ آ چکے ہیں.
یہ بات بتائیں تو آپ اس جال سے نکلے کیسے؟
ونس اگین یہ ایک معجزہ کن بات ہی تھی کہ میں اس چیز سے بچ گیا. جیسے میں نے کہا کہ عمر بھی میری 12 سال کی تھی، موبائل فون بھی نہیں تھے اس زمانے میں، کوئی اتنی زیادہ فریڈم نہیں تھی. البتہ میرا پلان ضرور تھا کہ کالج کے آخری دن میں نے جانا تھا اپنے ٹیچر کے پاس، اور پھر اس سے آگے ہم لوگوں نے ایک پلان بنایا تھا کہ میں نے کس طرح کیمپ پہ پہنچ کے پھر اپنے والدین کو انفارم کرنا تھا. تو سم ہاؤ فیملی کے اندر ایک ارجنٹ چیز تھی، اس وقت میں بورڈنگ اسکول میں پڑھتا تھا، راتوں رات ہی مجھے بورڈنگ سے نکال کے میں ایک اور شہر چلا گیا. میرے اندر جو ایک ریڈیکلزم تھا وہ مورف ہو کے ایک ڈیزائر فار لرننگ کے اندر آ چکا تھا، بجائے اس کے کہ میں جا کے کوئی وائلنٹ حرکت کر دوں. بیک آن دا رائٹ پاتھ اگین اینڈ ناؤ اٹس آور ابلیگیشن ٹو شیئر واٹ ویو لرنڈ.
گار، اس قسم کے جو بچے ہوتے ہیں یہ آپ کی آڈینس ہے؟
یہی ہماری سب سے امپورٹنٹ آڈینس ہے. میں کہوں گا کہ جو لوگ ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہیٹریڈ کی کوئی کلاس باؤنڈری نہیں ہوتی. وہ آپ کے جیب میں جتنے پیسے ہوں اس سے نہیں فرق پڑتا کہ آپ کے دل میں کتنا کفر پلے. جو آپ کی سب سے ولنربل آڈینس ہے نو ڈاؤٹ ایکسپوجر لیول کے پوائنٹ آف ویو سے وہ یہی بنتی ہے، پبلک اسکول، لو انکم.
اچھا، آپ ایچ ایس این میں شاید پڑھے ہوئے ہیں؟
جی.
جب ہم اگر سوچتے ہیں کہ جن اسکولز یا کالجز سے ینگ بچوں کو ریکروٹ کیا جاتا ہے ایکسٹریمزم کی طرف یا ٹیررزم کی طرف، تو اس میں سب سے پہلا نام ایچ ایس این کالج کا شاید دماغ میں نہیں آتا، کیونکہ یہ سوچا جاتا ہے اٹس ون آف دا پریمیئر انسٹیٹیوشنز ان دا کنٹری.
ٹل ٹو ایئرز اگو لوگ کبھی یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ آئیسس کے ریکروٹس فرانس اور جرمنی سے آئیں گے, یا وہ کبھی یہ نہیں سوچ سکتے تھے آج سے 3 مہینے پہلے کہ سبین محمود کے جو کلر ہوگا وہ آئی بی اے میں سے نکلے گا. دا فیکٹ آف دا میٹر از وٹ آئی ٹولڈ یو کہ کلاس بیریئر کا کوئی تعلق نہیں ہے ہیٹریڈ اور ایکسٹریمزم کے پروپیگنڈا سے. کوئی بھی انسان گمراہ ہو سکتا ہے.
پاسبان جو ہے صرف یہ ایکسٹریمزم کی بات کرتا ہے کہ اس سے دور رہنا چاہیے, بچوں کو انگیج کرنا ہے تو یہ کافی مشکل ہوتا ہے نا کہ اگر انہیں ہم صرف سیریس طریقے سے ہم بات کریں.
بات کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے, آفٹر آل مشن امپاسبل ایک بہت کامیاب مووی ہے, وہ بھی اس کا بڑا سیریس سبجیکٹ میٹر ہے. بیسکلی یہ کہانی جس طرح کی بنائی جائے تو وہ والی بات ہے. میسجنگ تو آپ نے ہر کہانی کا کوئی نہ کوئی عنوان, کوئی نہ کوئی میسج تو ضرور ہوتا ہے, لیکن آپ نے کتنا انگیجنگ اسے بنانا ہے وہ رائٹر کا ایک فن ہے, آرٹسٹ کا فن ہے. ہم لوگوں نے بھی جو بنایا اٹس ویری ایکشن پیکڈ, اٹس فل آف سسپینس. ان فیکٹ جو بچوں نے پڑھا ان کی ہم نے بعد میں پھر اس کو رینکنگ بھی دلوائی, اسکورز آؤٹ آف 1 and 10. 60% آف کڈز ریٹڈ ایز اے 10 out of 10.
آپ کے رشتے دار تو نہیں تھے وہ؟
نہیں, 1000 بچے میرے رشتے دار نہیں.
اچھا,
تو بالکل بھی لودرا میں میرے کوئی فیملی نہیں.
امجد اسلام, امجد صاحب نے شاید آپ کے ساتھ اسکرپٹ لکھی ہے آپ کی جو کامک ہے اس کے لیے.
جی, امجد صاحب کا بہت بڑا رول ہے ایکچولی ہمارے پروجیکٹ میں. جتنا بھی میں ان کو کریڈٹ دوں کم ہے. ہم سارے تھے بگنرز, ہم نے ان کو کہا کہ سر آپ صرف پہلا ایشو پڑھ لیں انگریزی میں اور ہمیں ذرا بتا دیں کہ اس کا اردو میں کچھ سینس بنتی ہے یا نہیں بنتی. تو وہ آئے ہمارے دفتر ہفتے بعد, انہوں نے ہمیں کہا کہ بچوں سارے بیٹھ جاؤ. 15 سال کے بعد انہوں نے پہلی دفعہ ریڈنگ کی کسی ایک اسکرپٹ کی, وچ ہی ہیڈ ریٹن ہمسیلف, اینڈ بائی دا ٹائم ہی اینڈڈ ایشو 1, ہم ساروں کی گوس پمپس ہو رہے تھے. ہم سب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمارا پروڈکٹ ہے جو ہم نے یہاں پہ کنسیو کیا, اور جو ٹیم کے اندر ایک بلیف اور ایک جذبہ آیا اس کے بعد 3 مہینے ہم سوئے نہیں, لیکن ہم نے ایک پروجیکٹ کر دیا.
تو پاکستان میں اتنے لوگ تھے جو الیسٹریٹرز یا جو اینیمیٹرز ہیں جن کے ساتھ آپ کام کر سکیں؟
پاکستان میں جتنے ہم کام کر رہے ہیں اس سے ایکچولی 100 گنا زیادہ ماشاءاللہ اینیمیٹرز ہیں اور الیسٹریٹرز ہیں.
شرمین عبید کی بھی فلم آئی تھی.
بالکل,
3 بہادر, برقع اوینجر سیریز بھی تھی.
اس وقت پاکستان میں کوئی 30 کے قریب ایسے پروجیکٹس ہیں کامک بکس یا اینیمیشن کے لحاظ سے جو لوکل آڈینس کے لیے بن رہے ہیں, لیکن آج سے 10 سال پہلے پاکستان کڈ بیکم لوکیشن ویئر آؤٹ سورسنگ آف گیمنگ انڈسٹری ورک اینڈ آؤٹ سورسنگ آف اینیمیشن انڈسٹری ورک, وہ پاکستان ایک ڈیسٹینیشن بن گیا تھا اس چیز پہ. تو ماشاء اللہ پچھلے 10 سال سے اتنے اسٹوڈیوز ہیں اور اتنے ٹیلنٹ ہے پاکستان کا جو گلوبل لیول ڈزنی کے پروجیکٹس پہ کام کرتا ہے یہاں لاہور اور کراچی اسلام آباد میں بیٹھ کے. تو ماشاء اللہ یہ چیزیں ایسے ہیں کہ آپ آج کل کے دور میں انٹرنیٹ پہ بیٹھے بیٹھے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. دی اونلی تھنگ دیٹ واز اسٹاپنگ اس واز کہ لوکل آڈینس کے اندر ہمارے پاس مارکیٹ تک پہنچنے کا طریقہ کم تھا, لیکن اب انٹرنیٹ کی وجہ سے جس طرح آپ نے فرمایا شرمین کا ایک پروجیکٹ ابھی ہوا ہے بہت کامیاب ہوا ہے, تو آڈینس اور مارکیٹ سب ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی زبان میں چیزیں دی جائیں, ہمیں خود اپنا کانٹینٹ دیکھنا ہے. اینڈ سو ویل بی گیٹنگ دی اپرچونیٹی کہ ہم میسج بھی دیں, انگیج بھی کریں, انٹرٹین بھی کریں, اور انشاءاللہ سوسائٹی کو برک بائی برک چینج کریں.
پاسباں ایپ کے ایک خالق گوہر آفتاب گفتگو کر رہے تھے فیفی ہارون سے. اب وقت ہوا ہے وسعت اللہ خان کے ہفتہ وار کالم بات سے بات کا.
پاکستان میں جرنل تو اس لیے اطمینان سے 10-10 سال حکومت کر لیتے ہیں کہ ان کی پشت پہ ایک منظم مشینی قوت ہوتی ہے, لیکن سیاست دان کو ایسی کوئی سہولت میسر نہیں, بھلے وہ عوام کی پیداوار ہو یا اسٹیبلشمنٹی چوزہ خانے کا برائلر چک. سیاستدان کو لامحالہ اپنی دنیا آپ پیدا کرنا پڑتی ہے. فوجی جنرل کے جمع جمائے منصب کے برعکس سیاستدان کا دار و مدار ہوائی روزی پہ ہے. لاٹری کھل گئی تو ذوالفقار علی بھٹو, نہ کھلی تو اصغر خان. جنرل کو یہ سہولت بھی میسر ہے کہ اس کے پیش نظر ووٹ بینک نہیں ہوتا, چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کے مشورے اور ذاتی اعتماد کے بلبوتے پہ بہت حد تک وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو اس کے خیال میں قومی مفاد کے لیے ضروری ہے. لیکن سیاستداں کی شادی کسی ایک سے نہیں پورے خاندان سے ہوتی ہے. عوام کو بھی راضی رکھنا ہے, بیوروکریسی نام کے سسر کی خوشنودی بھی مسلسل کمانی ہے, عسکری ساس کے ماتھے کی شکنیں بھی گنتے رہنا ہے, پارٹی کے بچوں کے لیے روزی روٹی اور دیکھ بھال کا جتن بھی کرنا ہے, حزب اختلاف کے حاسد شریکوں سے بھی نبھائے رکھنی ہے, نک چڑے ہمسایوں بالخصوص بھارت اور افغانستان کی مخاصمتوں کو بھی قابل برداشت دائرے میں رکھنا ہے, اور اپنا چال چلن بھی کچھ یوں دکھانا ہے کہ اگلی بار بھی اقتدار میں آنے کا احتمال رہے. داغ ضرور اچھے ہوتے ہوں گے, مگر رضیہ اور سیاستداں کے لیے نہیں. دونوں اس سماج میں نہ تو من بھاتا فیشن کر سکتے ہیں، نہ مرضی کا چال چلن اختیار کر سکتے ہیں، اور نہ ہی شریکوں، حریفوں، تلنگوں، راہ چلتوں اور سرپرستوں کے تانوں، فقرے بازیوں، دھمکیوں اور رقیق حملوں سے لاپرواہی برت سکتے ہیں۔ اس تناظر میں پاکستان میں کسی بھی سویلین حکمران کا 2, 3 یا پورے 5 سال بسلامت کرسی پہ گزارنا اگنی پریکشا دینے جیسا ہے۔ اسے بینڈکوں کو ترازو میں تولنے کا ماہر ہونا پڑتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ قسمت کے رولر کوسٹر پہ گرم آلو ہتیلی پہ جمائے رہنے کے کرتب کا نام دیسی سیاست ہے۔ ناظم الدین سے نواز شریف تک سب سویلینز پہ یہ فارمولا لاگو ہوا اور ہوتا رہے گا۔ ایسی دنیا میں نہ تو پارلیمانی اکثریت کام آتی ہے، نہ بہترین پالیسی ساز دماغی صلاحیت، نہ ہی آئینی تحفظات و حقوق کا شخشخہ، اور نہ ہی سانپ اور سیڑھی کے اصول پہ ہچکولے لیتی عوامی قبولیت۔ پاکستانی تاریخ گواہ ہے کہ سویلین حکمرانوں کی زیادہ تر مدت اقتدار پیراشوٹی حملوں سے نمٹنے، جھکائی دینے، ناگہانی اڑنگوں سے بچنے، خود کو کیموفلاج کرتے رہنے، اپنی ہی صفوں پہ نگاہیں تیز رکھنے میں ہی صرف ہو جاتی ہے، اور خون کے گھونٹ پیتے ہوئے مسکرانے کی جد و جہد میں ہی کھیل اور بندہ پورا ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ہوائی روزی کی برکات۔ سامنے کی مثال نواز شریف انتظامیہ کی ہے۔ کوئی بتائے کہ 2 مرتبہ کا اقتداری تجربہ انہیں تیسری بار کتنا فیض پہنچا رہا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے اپنے ماضی سے بہت کچھ سبق لیا بھی ہے، تو یہ سبق بھی سٹاک ایکسچینج کی شیئرز قیمتوں کی طرح جھٹکے لیتی سیاست میں کس کام کا۔ 2 برس پہلے نواز شریف کو جو اقتداری رقبہ تیسری بار ملا، اس کا کچھ حصہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو سبلیس کیا اور کچھ تحریک انصاف کو الاٹ ہو گیا۔ 2 برس بعد حالات یہ ہیں کہ اقتداری رقبے کے صرف ملکیتی کاغذات ہی میاں صاحب کے ہاتھ میں رہ گئے ہیں، اور وہ عملاً ہر مجسٹی دی کوئین میں تبدیل ہو گئے یا کر دیے گئے ہیں۔ اب ان کے پاس خاصا وقت ہے پسندیدہ پرانے ہندوستانی فلمی گیت سننے اور گنگنانے کے لیے۔ اٹھائے جا ان کے ستم اور جیے جا، یوں ہی مسکرائے جا، آنسو پیے جا، اٹھائے جا ان کے ستم۔
ہفتہ وار کالم بات سے بات آپ نے سنا، اور اب آپ کے خط اور ان کے جواب۔
سامعین کے خطوط سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں سبا اعتزاز، میرا بھی آداب قبول کیجیے۔ عارف، یہ پہلا خط ہے ڈھوک نور خان سے۔ ہمارے ایک نئے سامع یاسر رفیق اپنے اولین مکتوب میں لکھتے ہیں، پاکستان کے تمام بڑے تعلیمی اداروں میں آج کل ابلاغ عامہ یعنی ماس کمیونیکیشن کا مضمون پڑھایا جا رہا ہے۔ جو لوگ یونیورسٹی کی سطح پر تعلیم حاصل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ اخبارات پڑھ کر، ریڈیو سن کر اور ٹیلی ویژن دیکھ کر اپنی قابلیت اور صلاحیت میں اضافہ کرتے ہیں، اور آخر کار ایک دن خود بھی صحافیوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ میری تربیت بھی انہی خطوط پر ہو رہی ہے، اور اگرچہ میں نے ماسٹرز کی سطح تک تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن بی اے کے مرحلے تک پہنچ چکا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ اب عملی زندگی میں قدم رکھ دوں اور عالمی سطح کے اداروں کو اپنے بلاگز وغیرہ بھیجنا شروع کر دوں تاکہ میڈیا میں میرا ایک مقام بن سکے۔
بہت نیک ارادہ ہے یاسر صاحب، لیکن آپ نے چونکہ مشورہ طلب کیا ہے، اس لیے ہم گزارش کریں گے کہ ایک طالب علم کے طور پر آپ کی اولین ترجیح اپنی پڑھائی ہونی چاہیے۔ ابھی آپ بی اے کے اسٹوڈنٹ ہیں، میڈیا کی دنیا میں آنے کے لیے آپ کو اپنے مضمون میں ایم اے تو کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل میڈیا کے اکثر ادارے امیدواروں سے اس ڈگری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ رہی بلاگ وغیرہ لکھنے کی بات، تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن آپ جس چینل یا ویب سائٹ کے لیے بھی بلاگ لکھنا چاہتے ہیں، اسے نمونے کی کوئی تحریر ارسال کر دیجئے تاکہ وہ آپ کی قوت تحریر کا اندازہ کر سکیں۔ اور اگر آپ ایک میڈیا اسٹوڈنٹ کے طور پر بی بی سی اردو سروس کی نشریات باقاعدگی سے سنتے ہیں، تو ہمارے پروگراموں کے معیار پر اپنی رائے ضرور دیجیے ہمیں۔
خیرپور میر سے خیر محمد کھوکر لکھتے ہیں، میں آپ کا بہت پرانا سامع ہوں لیکن خط پہلی بار لکھ رہا ہوں۔ آپ کے عالمی نشریاتی ادارے سے توقع رکھی جاتی ہے کہ آپ آزاد صحافت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر موضوع پر اظہار خیال کریں اور ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والوں کی خبریں نشر کریں تاکہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو۔ کراچی کے اندرون شہر علاقوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کامیاب کارروائی کر کے جس طرح بھتہ خوری اور گنڈا گردی کا خاتمہ کیا اور شہریوں کو سکون پہنچایا اس کی خبریں تو آپ نے تفصیل سے دیں، لیکن اندرون سندھ سرکاری پارٹی کی دھونس اور دھاندلی پر آپ نے کبھی احتجاج نہیں کیا۔
احتجاج؟ خیر محمد صاحب، کوئی بھی ذمہ دار نشریاتی ادارہ یا خبر رساں ایجنسی کبھی احتجاج نہیں کرتی۔ خبری اداروں کا کام عوام کو اطلاعات فراہم کرنا ہے، ہمارے ادارے کا تو موٹو ہی ہے سچی، غیر جانبدار اور بروقت رپورٹنگ۔ تیسری دنیا کے وہ ممالک جہاں عرصہ دراز تک ڈکٹیٹرشپ کا دور رہا ہے، وہاں ابھی تک لوگ غیر جانبدار رپورٹنگ کے تصور سے پوری طرح آشنا نہیں ہیں، اور ان لوگوں کے خیال میں وہ تمام خبریں اور تبصرے غلط اور غیر جانبدارانہ ہیں جو خود ان کے نظریات سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ ان ممالک میں مقامی اور سرکاری میڈیا جس طرح کی سوچ پیدا کر دیتا ہے اور پھر مسلسل اس کی آبیاری بھی کرتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے معروضی اور غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کو بھی تعصب کی عینک کے بغیر دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کو الزام نہیں دیتے خیر محمد صاحب، آپ کی عینک میں جس رنگ کے شیشے ہیں ظاہر ہے دنیا آپ کو اسی رنگ میں نظر آئے گی۔
تو اب بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف۔
ارے یہ اتنا لمبا خط؟
جی ہاں، یہ طویل خط ارسال کیا ہے غلام مصطفیٰ نائش نے کوٹلہ نواب سے۔
تو کیا آپ یہ سارا خط پڑھیں گے؟
جی نہیں، غلام مصطفیٰ صاحب نے اس خط میں تین نکاب پیش کیے ہیں، وہ تینوں میں پیش کر دیتی ہوں۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی ہے کہ صبح کے پروگرام میں موسم کا جو مفصل حال بیان کیا جاتا تھا وہ کسانوں اور کاشتکاروں کے لیے بہت مفید تھا، اس لیے شام کی نشریات میں یعنی سیربین میں یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔
ہاں بہت مناسب مشورہ ہے، ہمارے بہت سے سامعین نے ہمیں یہ مشورہ پہلے بھی ارسال کیا۔ اچھا مزید کیا فرماتے ہیں ناج صاحب؟
لکھتے ہیں، نہروں کے کنارے کھڑے شیشم کے تناور درخت ہمارا قومی سرمایہ ہے، لیکن محکمانہ غفلت کے باعث لوگ یہ درخت کاٹ کر ایندھن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔
آپ کی تشویش بالکل بجا ہے ناج صاحب۔
اور آخری بات بڑی دلچسپ ہے، غلام مصطفیٰ نائش لکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں گدھے بڑی تیزی سے مر رہے ہیں، اور جب مردہ گدھے کو گھورے پر پھینک کر آتے ہیں تو اگلے روز کوئی اس کی کھال اتار کر لے جاتا ہے۔ اب علاقے میں طرح طرح کی افواہیں مشہور ہو رہی ہیں، مثلا یہ کہ گدھے کی کھال انتہائی مہنگا آئٹم ہے اور چین میں اس کی بڑی مانگ ہے، کیا ان باتوں میں کوئی حقیقت ہے؟
جی ہاں ناچ صاحب، چین میں گدھے کی کھال ایک قیمتی آئٹم ہے، کیونکہ روایتی چینی طب میں اس کا کافی استعمال ہوتا ہے۔ کھال کو خشک کر کے اس سے جو دوائیں تیار کی جاتی ہیں وہ خشک کھانسی اور بے خوابی کے امراض میں تیر بہادر ثابت ہوتی ہیں۔
توبہ، گدھے کی کھال سے بنی ہوئی دوائی، میں تو کبھی نہ کھاؤں۔
آپ کو کالی کھانسی ہو جائے یا انسومیا کے مارے آپ ساری رات جاگتی رہیں پھر بھی نہیں؟
کبھی نہیں، نیور۔
خیر آپ کی مرضی ہے، چلیے اگلا خط تو پڑھیے۔
اگلا خط ہے مٹھی تھر سے گنیش بالانی صاحب کا۔ لکھتے ہیں، آج ہمارا ملک جس دہشت گردی اور افراتفری کا شکار ہے اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے سر سید احمد خان، علامہ اقبال، مولانا عبید اللہ سندھی اور سید امیر علی کے بتائے ہوئے مذہبی راستے کو چھوڑ کر جاہل ملا کا دامن تھام لیا جو ہمیں ڈارک ایجز کے قبائلی نظام کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ اعتقاد اور مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہے، یہ رشتہ انسان اور اس کے خدا کے درمیان ہے، اس میں کسی اور کو مداخلت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور عارف، آج کی ڈاک میں جیکب آباد کے اسلم روحی صاحب نے بھی یاد فرمایا ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ملک میں ریلوے کے پل ٹوٹتے رہتے ہیں، کیا دیگر ملکوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟
جی ہاں اسلم صاحب، دنیا کے سبھی ملکوں میں ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔
لیکن ہمارے ملک میں لطیفہ یہ ہے کہ جو پل آزادی سے پہلے انگریزوں کے دور میں بنے تھے وہ تو قائم و دائم ہیں، لیکن بعد میں تعمیر ہونے والے کئی پل برباد ہو چکے۔
شاید اس زمانے کا لوہا زیادہ پکا ہوتا تھا۔
جی نہیں، اس زمانے کے ٹھیکے دار زیادہ پکے ہوتے تھے، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے نا؟
جی ہاں سمجھ گیا ہوں، اور گھڑی کی سوئی بھی کچھ سمجھا رہی ہے ہمیں۔
تو سامعین، اس کے ساتھ ہی آپ کے خطوں کی یہ محفل خاتمے کو پہنچتی ہے۔ آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں، یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد۔
آئندہ اتوار کو اسی وقت پھر آپ کے خطوط لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ سبا اعتزاز اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
آپ خطوط کے ذریعے تو سیربین کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر ہی سکتے ہیں، مگر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں شامل کئی موضوعات ہمارے یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر کے اکاؤنٹس پر بھی دستیاب ہیں، اور آپ ہاتھ کے ہاتھ اپنی آرا اور تبصروں سے بھی ہمیں نواز سکتے ہیں۔ ان سماجی ذرائع ابلاغ یا سوشل میڈیا پر آپ ہمارا اکاؤنٹ بی بی سی اردو لکھ کر تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر فیاض احمد۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے رابن وارن اور اسلام آباد میں عامر صدیق۔ عمر آفریدی اور سیربین کی ٹیم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سنتے جائیے۔
امریکہ کی قومی سلامتی کی مشیر سوزن رائس نے آج پاکستان میں امریکی سفیر کے ہمراہ دو طرفہ تعلقات اور خطے کی سیکیورٹی کے معاملات پر وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے اعلان کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں ملک کے اندر جاری بھارتی مداخلت کے ثبوت پیش کیے جائیں گے۔ پاکستان میں حکام کے مطابق بلوچستان کے ضلع گوادر میں آج نامعلوم افراد نے جیونی ہوائی اڈے پر حملہ کیا ہے، جس میں دو اہلکار ہلاک جبکہ ایک زخمی ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ لوریاں فابیوس نے تارکین وطن کے بحران پر کچھ یورپی ممالک کے رویے کو متنازع قرار دیا ہے اور ہنگری پر سخت تنقید کی ہے۔ سعودی عرب میں قومی آئل کمپنی کے ملازمین کے لیے بنی رہائشی عمارت میں آگ بھڑکنے سے 11 افراد ہلاک اور 200 سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔